اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سوره الانبياء وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال عز وجل في موضع اخر وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، ایک طویل عرصے کے بعد اس مسجد میں حاضری ہوئی ہے اور جو موضوع میرا آج کی گفتگو کا ہے وہ متقاضی ہے کہ اس کے ضمن میں کچھ تمہیدی باتیں لازماً گوش گزار کی جائیں، ورنہ براہ راست شاید جو میرا اصل مضمون ہے اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ واضح نہیں ہو پائیں گے. میں ان موضوعات پر گزشتہ کئی ماہ سے تقریریں کر رہا ہوں. امت مسلمہ کا مستقبل کیا ہے؟ خلیج کی جنگ کے بعد جو حالات سامنے آئے ہیں ان کے پیش نظر ہر حساس اور درد مند مسلمان کو یہ فکر لاحق ہو گئی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، امت کا مستقبل کیا ہے. اسی طریقے سے خلافت کا تصور کیا ہے؟ آیا یہ خلافت صرف ایک عنوان ہے، علامت ہے؟ خلافت بنو امیہ کی، خلافت بنو عباس کی، خلافت عثمانی، آیا یہ ہے اصل خلافت؟ یا یہ کہ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے اصل خلافت تو خلافت راشدہ ہے، لیکن خلافت راشدہ تو کل 30 برس قائم رہی، اس کے بعد سے تدریجاً اس میں اضمحلال ہوا. اب اگر اب دوبارہ اسے قائم کیا جائے تو اس کے نقوش کیا ہوں گے، اس کے خد و خال کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ وہ خلافت کا نظام کیسے قائم ہو سکتا؟ یہ بہت سے مسائل ہیں جن پر مجھے آج گفتگو کرنی ہے. میں نے تمہید ہی میں یہ بات اس لیے عرض کر دی ہے کہ بات شاید ذرا لمبی ہو جائے، کمر ہمت کس لے، جم کر بیٹھے، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ حتی الامکان اختصار لیکن وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے خیالات کو رکھ سکوں. میں نے جو ابھی آیت تلاوت کی ہے، بلکہ آیات تلاوت کی ہیں، آیات مبارکہ، ان میں ایک تو طویل آیت ہے اور یہ سورہ نور کی ہے جس کا براہ راست تعلق میرے آج کے موضوع سے خلافت. آیت نمبر 55 ہے سورہ نور کی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اے مسلمانوں، تم میں سے جو کوئی بھی ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے. کیا وعدے کیے ہیں؟ اب تین وعدے آ رہے ہیں، اور ان تینوں کے ساتھ یہ اسلوب عربی زبان کا نوٹ کر لیجئے کہ اس سے زیادہ تاکید کا انداز عربی زبان میں موجود نہیں. جب آپ کہتے ہیں لازماً میں کروں گا، یقیناً کروں گا، بلا شک و شبہ کروں گا، عربی میں اس کے لیے یہ ہے کہ فعل مضارع سے قبل لام مفتوح اور آخر میں نون مشدد، لا فعلن، لازماً کروں گا. یہی صیغہ ہے جو تین مرتبہ اس آیت میں دہرایا گیا، اللہ وعدہ کر رہا ہے اور اتنی تاکید کے ساتھ. اے مسلمانوں، تم میں سے جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، ان سے اللہ کا حتمی یقینی پختہ وعدہ ہے. نمبر ایک، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، انہیں لازماً اس زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے کہ اس نے ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی. حضرت داؤد کے بارے میں ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ایسے ہی اللہ تعالی اے مسلمانوں، تم میں سے جو شرط پوری کر دیں گے ایمان اور عمل صالح کی، تو لازماً خلافت عطا کرے گا. دوسرا وعدہ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً غلبہ عطا کرے گا ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا، اسلام کا غلبہ، تمکن. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تیسرا وعدہ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازماً تبدیل کر دے گا ان کی خوف کی حالت کو امن کی حالت. یعبدوننی، پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے، عبادت کریں گے. لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اتنے پختہ وعدے کرنے کے بعد فرمایا، جب ہم نے اتنے پختہ وعدے کیے، اتنے حتمی، اتنے یقینی، ومن کفر بعد ذلک، اس کے بعد بھی جو کفر کرے گا، انکار کرے گا، پیٹھ موڑے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جان لو کہ وہ فاسق ہے. اور فاسق کے معنی اردو میں ہم عام طور پر فاسق و فاجر گناہگار مسلمان کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں یہ لفظ بہت ثقیل معنی میں بھی آیا، شیطان کے لیے لفظ آیا، کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، سرکش، باغی. جو لوگ اتنے پختہ وعدوں کے بعد بھی انکار کریں، پیٹھ موڑ لیں، ناشکری کریں، ناقدری کریں، تو پھر وہ سرکش ہیں، وہ باغی ہیں ہمارے. یہ آیت بڑی اہم ہے قرآن حکیم کی. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ مسلمانوں کو خلافت اور تمکن اور غلبہ عطا کرے. اب اس نتیجے کو تو اپنے ذہن میں ایک طرف، ایک صغرا جسے کہتے ہیں منطق کا، صغرا کی حیثیت سے رکھ لی. اس کا کبرا کیا ہے؟ کہ حضور کی بعثت کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے کی طرف نہیں ہوئی، بلکہ تمام جہان والوں کی طرف ہوئی. اس کے لیے میں نے دو آیات آپ کو سنائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ الا رحمت للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. اور اس سے بھی زیادہ صریح الفاظ، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. کیا معنی ہوئے ان دونوں کو جوڑ لیجئے؟ کہ یہ پختہ خبر دی جا رہی ہے کہ پورے کرۂ ارضی پر، پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، مسلمانوں کو خلافت مل کر رہے گی. یہ بات قرآن مجید میں ایک اور انداز میں بھی آئی، تین دفعہ آیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ابھی آپ نے سورہ صف میں یہ آیت آئی ہے، آیت نمبر 9، اس سے پہلے نقشہ کھینچا گیا ہے یہ چاہتے ہیں اسلام کے دشمن کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے. بڑا پیارا اس کا ترجمہ کیا ہے شعر کی حالت میں مولانا ظفر علی خان نے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس نے تو اپنے رسول کو دین حق اور الہدا دے کر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اسے غالب کرے کل کے کل نظام زندگی پر، پورے دین پر، تمام ادیان پر. ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند ہو، تو دین کا غلبہ تو ہو کر رہے گا اور وہ عالمی ہوگا. اس کی خبریں احادیث میں بھی ہیں. مسند احمد ابن حنبل میں حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر، نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ. دو ہی طرح کی آبادی ہے زمین پر، یا عمارتوں میں رہنے والے ہیں یا خیموں میں رہنے والے ہیں. حضور نے دونوں کو لے لیا، نہ کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ، مگر اس میں اللہ کا دین داخل ہو کر رہے. اور یہ داخلہ دو طریقوں سے ہوگا، بعز عزیز اور ذل ذلیل. یا اس گھر والا جو ہے اسلام قبول کرے گا تو اسلام اس کے گھر میں اس کے اعزاز کے ساتھ داخل ہوگا، اسے بھی عزت نصیب ہوگی، اللہ کے دین کو بھی عزت ہوئی، اسے بھی ہوئی. او ذل ذلیل، یا کسی ذلت والے کی تذلیل کے ساتھ داخل ہوگا، یعنی اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، ہاتھ سے جزیہ پیش کرنا ہوگا. یوت الجزیت یدم وہم صاغرون، تو معلوم ہوا کہ دین تو اس کے گھر میں بھی آ گیا لیکن اس مد نصیب کو عزت نصیب نہیں ہوئی، اس کی توہین و تذلیل کے ساتھ آئے. کس قدر واضح روایت ہے، کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے. دوسری روایت مسلم شریف کی ہے حضرت صوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا گیا، یہاں تک کہ مجھے اس کے سارے مشرق سارے مغرب دکھا دیے گئے، اور جو جو حصہ میں نے زمین کا دیکھا ہے میرا دین وہاں غالب ہو کر رہے. اب یہ جو میں نے آیات آپ کو سنائی اور احادیث آپ کو سنائی، جس شخص کے دل میں ایمان کی رمق بھی ہے اسے کوئی شک نہیں رہے گا کہ اس پورے کرہ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. لیکن جب اس کا آپ تقابل کیجئے جو حالات موجود ہیں تو زمین و آسمان کا فرق، کہنے کو ہم سوا عرب کے قریب ہیں، 125 کروڑ نام لیوا محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں ہمیں عزت نصیب نہیں ہے، جہاں دولت کے انبار تھے وہاں بھی عزت نہیں تھی. میں تھے کہہ رہا ہوں، اب تو وہ انبار ختم ہو رہے ہیں، اب تو امریکی فوجوں کا چارہ بن رہا ہے وہ جو پیٹرو ڈالر تھا وہ تو جائے گا. یاجوج اور ماجوج جس طریقے سے زمین کو چٹ کر جائیں گے، یہ پوری دولت چٹ ہو رہی ہے اس وقت، کچھ نہیں بچے گا. پہلے بھی دولت تھی، عزت نام کی کوئی شے نہیں تھی ان کے پاس، چاہے وہ امارات ہوں، چاہے وہ سعودی عرب ہوں اور چاہے وہ کویت ہوں. دنیا میں استہزاء ہوتا تھا، تمسخر، مذاق اڑتے تھے. باقی جو ہے وہ تو ہے ہی بھکاری. مصر نے اپنا 9 بلین کا قرضہ معاف کرایا اور امریکہ کا مرسنری بن گیا، فوجیں حاضر ہے، 9 بلین معاف کر دو، ہو گیا. مرسنریز کوئی حیثیت؟ پوری دنیا میں جس شے کا نام عزت ہے، کوئی کسی کے گھڑے کی مچھلی تھا، کوئی کسی کے گھڑے کی مچھلی، ہم امریکہ کے گھڑے کی مچھلی رہے.
اور کوئی لوگ روس کے رہے، اب تو روس جو ہے وہ خود ہی ختم ہوا، لہذا اب تو سب کے سب جو ہے ایک ہی سول سپر پاور رہ گئی ہے، وہ تو دو سپر پاور نہیں رہی، اور یہود کے شکنجے میں ہے وہ سپر پاور، سول سپر پاور، فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہے، عالم عرب شکنجے میں آ چکا، مستقل فوجوں کے ڈیرے لگ گئے، انہی کی جوتی انہی کا سر، انہی کے خرچ پر نیٹو ختم ہو رہا تھا تو فوجیں کہاں جاتی، ان کو گھر بلا کر کھلانا تو بڑا مشکل تھا، یہاں بیٹھو کھاؤ، انہی کی جوتی انہی کا سر۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ مرثیہ بہت طویل ہو جائے گا، میں نے صرف دکھایا ہے کہ فرق و تفاوت کتنا، اس طرف فرق و تفاوت کو، اس گیپ کو کیسے برج کرے، یہ ہے ایک سوال۔ اس کے لیے میرے سامنے احادیث نبویہ کے حوالے سے ایک نقشہ موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے بہت سے احباب کے علم میں ہے، میں نے بارہا اس پر تقریریں کی ہیں، لیکن یہاں چونکہ آیا ہوں بہت عرصے کے بعد، اور خیال ہے کہ بہت سے حضرات کے سامنے یہ میری بات نہیں پہنچ سکی ہوگی، تو میں اجمالاً بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اس وقت از روئے قرآن و حدیث دنیا میں جتنے انسان ہیں، نسل آدم جو آباد ہے، وہ تین امتوں پر مشتمل ہے، باقی تو ان کی قومیتیں ہیں، رنگ ہیں، ملک ہیں، ان سب سے ہٹ جائیے، اسلام کی روح سے یہ تین کیٹیگریز ہیں، تین امتیں ہیں۔ ایک سابقہ امت مسلمہ تھی یہود بنی اسرائیل، 2000 برس تک روئے عرضی پر یہ اللہ کے دین کے نمائندے رہے، کتابیں انہیں دی گئیں، رسول اور نبی ان کے ہاں۔ قرآن نے کہا وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، لیکن یہ امت جو زیادہ سے زیادہ 1.5 کروڑ ہے، اس کے بارے میں بھی ایک عجیب تضاد ہے۔ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ملعون ہے، مغضوب ہے، وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، اور لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ۔ میں یہ کوئی مولویانہ گالیے نہیں دے رہا ہوں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ مغضوب علیہم ہے، ملعون۔ اس وقت حال یہ ہے کہ دنیا ان کے شکنجے میں ہے، علامہ اقبال کو اللہ نے وہ بصیرت دی تھی، آبزرویشن، مشاہدہ، آج سے 80 برس قبل کہا انہوں نے، فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہے، اور آج امریکہ سپریم پاور یہود کے شکنجے میں۔ سب سے بڑا ثبوت نکل جاتی ہے جس کی منہ سے سچی بات مستی میں، وہ شوارٹروف جو ان کا اس وقت کمانڈر ان چیف تھا گلف وار میں، اس نے صاف تسلیم کر لیا، ہم نے یہ جنگ صرف اسرائیل کے تحفظ اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے لڑی ہے۔ اس وقت ان کا دنیا پر بڑا اثر و نفوذ ہے، جو بھی دنیا کی معاشیات کو جانتے ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں دنیا میں، جو وال اسٹریٹ میں زلزلے آتے ہیں، یہ ساری کی ساری مینوورز ہیں یہود کی۔ بینکنگ، انٹرنیشنل بینکنگ کے نظام کے تحت دنیا کی معاشیات و اقتصادیات پر ان کا قبضہ۔ ایک تو یہ امت ہے، اور یہ کل 1.5 کروڑ ہے، پوری دنیا کی آبادی 6.5 ارب، 600 کروڑ یا 600 کروڑ، اور یہ کل 1.5 کروڑ، آٹے میں نمک۔ لیکن قرآن مجید کے نزدیک ان کی حیثیت اتنی ہے کہ 10 رکوع تو پورے سورہ بقرہ میں انہی پر مشتمل ہے، انہی کے ذکر پر۔ 5ویں رکوع سے بات شروع ہوئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، اور چلی گئی ہے 15ویں رکوع کی شروع تک، پورے 10 رکوع۔ ایک تو یہ امت ہے، دوسری امت ہے موجودہ امت مسلمہ، یعنی ہم مسلمان محمد الرسول اللہ کے نام لیوا، یہ تقریباً 125 ہے اور دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک امیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، بنی اسماعیل یا عرب، یہ نیوکلیس ہے اس امت کا. جیسے ایٹم کا سٹرکچر ہے کہ ایک نیوکلیس ہوتا ہے جس میں پروٹونز ہوتے ہیں پازیٹو چارجز، اور اس کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں الیکٹرونز. تو اس امت کی بھی تشکیل جو ہے اس کا ایک مرکز ہے امیین، اور ان کو بڑی فضیلت حاصل ہے اس امت میں کہ ان کی زبان میں اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا. ان میں سے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار الرسل کا. ان کی تعداد کل جو ہے وہ 20 اور 25 کروڑ سے زیادہ نہیں، گویا کہ 90 کروڑ یا 100 کروڑ بقیہ مسلمان دنیا میں غیر عرب مسلمان. ان میں ترک بھی ہیں، بربر بھی ہیں، ایرانی بھی ہیں، اور پھر یہ روسی ترکستان کے لوگ بھی ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ملائیشیا، انڈونیشیا، یہ سب کے سب. یہ دوسری امت ہے اس دنیا میں سوار. بقیہ تمام انسان تیسری امت ہے. آپ حیران ہوں گے ان کے لیے کیسے میں نے امت کا لفظ استعمال کر لیا. یہ 4.5 ارب، یہ تیسری امت، یہ امت دعوت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور کی بعثت ان سب کی طرف ہے. مسلمان امت اجابت ہے جنہوں نے حضور کو رسول مانا، لیکن حضور کو بھیجا تو گیا سب کی طرف، الى الاسود والاحمر، کالوں کی طرف، گوروں کی طرف، لال رنگ والوں کی طرف، پیلوں کی طرف، سب کی طرف بھیجا گیا. تو بقیہ پوری نوع انسانی جو 4.5 ارب ہے، یہ ہے امت دعوت محمد الرسول اللہ. اب جو اس کو نقشے کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیجئے، یہ 4.5 ارب جو ہے ان میں سے 2.25 ارب ہے عیسائی، حضرت عیسیٰ کے نام لیوا، اور 2.75 ارب ہے غیر عیسائی، جو ہندو، بدھ مت یا بغیر کسی مذہب کے، یا درختوں کو یا پتھروں، جو بھی افریقہ کے اندر کوئی اگر نیچر ورشپ ہے، یہ سب جو ہے ملا کر بنے. تو گویا کہ ویسے تو میں نے 5 بیان کر دیے کیٹیگریز، لیکن ہے 3، یہود کل 1.5 کروڑ، مسلمان ان کو 2 میں تقسیم کر دیا، عرب کو 20-25 کروڑ، غیر عرب کوئی 90 یا 100 کروڑ، پھر حضور کی امت دعوت، ان میں عیسائی 2.25 ارب، 2.25 کروڑ، اور بقیہ جو ہے وہ کوئی 2.75 کروڑ، 2.3 ارب. اب دیکھیے قرآن سے جو معلوم ہوتا ہے اور احادیث صریحہ، آج میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ان احادیث کا انکار کیا ہے یا قادیانیوں نے یا منکرین حدیث نے، باقی پوری امت ان احادیث کو صحیح سمجھتی. نزول مسیح علیہ السلام، آخری دور کے حالات و واقعات، بہت بڑی جنگ یہودیوں اور مسلمانوں کی، یہودیوں کا لیڈر دجال، مسلمانوں کو اس کے ہاتھوں بڑی شکستیں ملیں گی. یہ تمام ممالک جو ہیں عرب ممالک، خبریں موجود ہیں احادیث کے اندر، مسلمانوں کو کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. لیکن اس کے بعد حضرت مسیح کا نزول ہوگا، حضرت مسیح ہی ان کی طرف بھیجے گئے تھے آخری رسول، رسولاً الی بنی اسرائیل، حضرت مسیح، جس کو انہوں نے اپنے بس چڑھتے سولی پر چڑھا دیا. یہ تو قرآن کہتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، لیکن انہوں نے تو اپنی امکانی حد تک سولی چڑھایا تھا، اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا، رفع مسیح، اور وہ آئیں گے دوبارہ، نزول مسیح. یہ تمام مسلمانوں کا متفق عقیدہ ہے، سوائے قادیانیوں کے یا منکرین حدیث کے، باقی شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں.
اس لیے کہ یہ تو روایات جو ہیں اتنی پختہ ہیں. مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی تو اتنی موٹی جو کتاب ہے اسی موضوع پر. بہرحال ہونا کیا ہے, ان احادیث کی روح سے ایک طرف جب آخری دور میں جنگیں ہوں گی پھر حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہوں گے اور یہودیوں کا قلعہ سمجھ کر اس وقت مسلمانوں کے کوئی رہنما ہوں گے. جب حضرت مسیح نازل ہوں گے تو وہ ان سے کہیں گے کہ اے روح اللہ آپ نماز پڑھائیے. حضرت مسیح فرمائیں گے نہیں, امامکم منکم, میں تو ایک خاص مشن پر آیا ہوں, تمہارا امام تم میں سے ہوگا. اس کے بعد اسلام کا غلبہ ہوگا پورے قرآن عرصے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے کہیں نہ کہیں اسلام کی نشت ثانیہ, اس کے عمل کو شروع ہونا ہوگا, ورنہ جو موجودہ حال ہمارا ہے اس میں تو اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ دونوں پروسیس جو ہے سائڈ بائی سائڈ احادیث سے معلوم ہوتے ہیں. یہ ہے در حقیقت وہ نقشہ کے جو احادیث نبویہ کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے. اب اس میں یہود کا جو حشر ہونا ہے وہ تو ہونا ہے اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن اس سے پہلے ان کے ہاتھوں ہمیں جو سزا ملنی ہے یہ ذرا کڑوی بات ہے, یہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی کی کوئی رشتہ داری نہ ہم سے ہے نہ کوئی ذاتی پرخاش یا دشمنی یہود سے ہے. اللہ کا معاملہ تو ہے دین کے حوالے سے, جو دین کا وفادار, توحید کا علمبردار, رسولوں سے وفا کا رشتہ استوار کرنے والے ان سے اللہ کی محبت ہے, اور جو نام لیوا تو ہو اللہ کے رسولوں کے کتابوں کے, عملاً پیٹھ دکھا دے کتابوں کو پیچھے پھینک دے. نبض فریق من الذین اوت الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم, دین کو چھوڑے اور دوسرے نظام اختیار کر لیں, اسلامی تہذیب کو ترک کریں اور جاہلوں کی تہذیب اور تمدن کو اختیار کر لیں, تو اللہ کی ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. جو جرم یہود نے کیا تھا وہی ہم نے کیا, تو جیسی سزائیں ان کو ملی ویسے ہی ہم مستحق ہیں. یہود پر کبھی نبوکدنضر کے کوڑے پڑے تھے, 600,000 اس نے قتل کیے تھے, 600,000 کو لے گیا تھا بیبیلونیا, رومیوں کے ہاتھوں ان کو پٹوایا گیا, اس صدی میں جرمنوں کے ہاتھوں 40,000,000 یا 60,000,000 یہودی قتل کرائے گئے, حالانکہ ان کو یہ غرہ ہے نحنو ابناء اللہ واحباؤہ, ہم کو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں, بڑے چہیتے ہیں لاڈلے. قرآن کہتا ہے فلما یعذبکم بذنوبکم, پھر وہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں تمہیں سزا کیوں دیتا ہے, بل انتم بشر ممن خلق, اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جیسے دوسرے انسان پیدا کی ایسے تمہیں پیدا کیا. ہم بھی بڑے دھوکے میں ہیں, ہم امت مرحوم ہیں, ہم پر تو اللہ کی رحمتوں کے سائے ہیں, ہم پر بھی وہ کوڑے برسے ہیں. 800 برس تک جہاں حکومت کی تھی وہاں نام و نشان مسلمان کا نہیں رہا, ہوا کہ نہیں ہوا, یہ لاڈلوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. ہم اللہ کی رحمت کے حقدار تھے یا اللہ کی صدا کے مستحق تھے کہ کوڑے برسے؟ 800 برس کی حکومت اور ایک بچہ نہیں بچا وہاں. اب معلوم ہوا ہے کچھ لوگ ہیں, چند گھرانے جنہوں نے کہا نہیں ہم مسلمان ہی تھے, ہمارے آبا و اجداد نے جانے بچانے کے لیے عیسائیت اختیار کی, چند, لیکن کوئی کلمہ گو وہاں نہیں بچا. لاکھوں قتل ہوئے, لاکھوں کو بھر بھر کے جہازوں میں شمالی افریقہ کے ساحل پر جا کر پھینک دیا, تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے, ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم پر بھی اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے رہے. اس میں جو بات سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ جن پر اللہ کا فضل زیادہ ہوتا ہے پھر جب وہ اگر پیٹ دکھا دیں دین کو اور غداری کریں اللہ سے اور رسول سے تو زیادہ سزا بھی انہی کو ملتی ہے. بڑا پیارا مصرع ہے, جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے,
جو جتنا لاڈلا ہوتا ہے بیٹوں میں سے باپ اگر ناراض ہو جائے تو سخت ترین سزا بھی اسی کو دیتا ہے، توقع اس سکتی نہیں. یہی معاملہ ہے مسلمانوں میں سخت ترین عذاب اور سزا کے مستحق ہے عالم عرب. فضیلت ان کی تھی، کتاب ان کو دی، ان کی زبان میں کتاب نہ دی. انا انزلنا قرآنا عربیا، عربی مبین، اور خود محمد ان میں سے تھے، اس سے بڑا رتبہ کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تبدل قوما غیرکم، دیکھو تمہیں ہم نے فضیلت دی ہے لیکن پیٹ دکھا دو گے تو تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے. اور یہ واقعہ آج سے 750 برس قبل ہو گیا. تاتاریوں کے ہاتھوں پٹوایا، لاکھوں نہیں کروڑوں قتل ہوئے، خلافت بنو عباس ختم، عربوں سے امت مسلمہ کی قیادت سلب کر لی گئی، معزول کر دیے گئے. جن سے پٹوایا تھا انہی کو اسلام کی توفیق دے دی اور انہی کو عالم اسلام میں غلبہ دیا. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو سلم خان، خلافت بھی ان میں منتقل ہو گئی. خلافت عثمانی اس صدی تک چلی ہے. 1924 میں خود ترکوں نے اپنے ہاتھوں خلافت کا پردہ چاک کیا. اقبال نے مرثیہ کہا تھا، چاک کر دی ترک نادہ نے خلافت کی قبا اپنے ہاتھوں. 1924 سے لے کر آج تک اس روئے ارضی پر خلافت کی کوئی علامت تک موجود ہے. وہ خلافت راشدہ نہیں تھی، جو ختم ہوئی ہے وہ بیمار خلافت تھی، پھر بھی ایک علامت تھی. اس علامت کے ضمن میں پچھلے دنوں میں نے ایک واقعہ پڑھا، میں حیران رہ گیا. شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت مکے سے 1915 میں، اور جا کر رکھا ہے اسیر مالٹا میں، ہندوستان نہیں لائے. وہاں ان کی جو ان کا اس کیمپ جو تھا جیل، اس کا جو کمانڈانٹ تھا، اس سے گفتگو ہوتی رہتی تھی. اور اس زمانے میں بات چل رہی تھی کہ خلافت کو ختم کیا جائے. یہ 1918-19 کی بات کر رہا ہوں. ایک روز حضرت شیخ الہند نے اس انگریز سے یہ کہا، یہ خلافت کمزور سی خلافت، بیمار خلافت، صرف ایک علامت، کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ کیوں اسے ختم کرانے پر تلے ہوئے ہو؟ کیا تمہارا بگاڑتی ہے؟ تمہیں خطرہ کیا ہے اس میں؟ اس انگریز نے کہا کہ مولانا اتنے بھولے نہ بنے آپ، ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ گئی گزری خلافت بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کے نزدیک اتنی اہم ہے کہ اگر آج خلیفہ اعلان جنگ کر دے تو ملایا سے لے کر اور جاوا سماٹرا سے لے کر موریتانیا تک کروڑوں مسلمان کفن سر سے باندھ کر نکل آئے. انہیں چین نہیں آیا جب تک کہ خلافت کو دفن نہیں کروائی. بہرحال اس وقت جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ عربوں پر پہلا تو اللہ کی سزا کا دور وہ آیا کہ عالم اسلام کی جو قیادت تھی وہ ان سے سلب کر کے ترکوں کو دے دی. ان تتولو یستبدل قومن غیرکم، اور یہ 750 برس پہلے کی بات ہے. 1258 میں سقوط بغداد ہوا ہے تاتاریوں کے ہاتھوں، قتل عام ہوا ہے، اور آخری خلیفہ بنو عباس کا مستعصم باللہ محل سے اسے کھینچ کر باہر لائے ہیں، ایک کھال میں لپیٹ کر گھوڑوں کے سموں تلے کچلوا دیا. اور شیخ سعدی نے وہ مرثیہ کہا، آسمارا حق مود گر خون بارد بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین. دوسرا دور اب یہ آ گیا ہے. عالم عرب امریکہ کے شکنجے میں ہے اور امریکہ پنجہ یہود میں ہے. ایک ہی ملک تھا کہ جو آنکھ دکھا سکتا تھا اپنی حماقت، کویت کی حماقت، امریکہ کے پھیلائے ہوئے جال میں دونوں آ گئے، ایک سے ایک بڑھ کر احمق. امریکہ نے پہلے کویت کو تھپکی دی، اس کا تیل کھینچ لو، تم نے جو اربوں ڈالر اسے دیے تھے ایران کے خلاف جنگ کرنے کے لیے واپس مانگو. ادھر اس کو تھپکی دی اس کی ایمبیسیڈر گلاس پائی نے کہ یہ تم پر ظلم ہو رہا ہے, تمہارا بارڈر ڈسپیوٹ ہے, تم جس طرح چاہو اس کو سیٹل کرو, وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, ہمارا کوئی سروکار نہیں, بھڑ جاؤ. دونوں احمق امریکہ کے جال میں آئے, نتیجہ کیا نکلا؟ برکس نکل گیا اس ملک کا, اگلا پچھلا کھایا پیا اگلوا لیا گیا. اب عالم عرب میں کوئی ہے جو اسرائیل سے آنکھیں ملا کر بات کر سکے؟ امریکہ کے شکنجے میں عرب, گویا کہ گریٹر اسرائیل واقع ہو چکا ہے, اس کا قیام ہو چکا ہے عملاً. اب یہ تو کچھ دنوں کی بات ہے یا ہو سکتا ہے سالوں, یہ صرف ڈھونگ رچائے جا رہے ہیں, پیس ٹاکس ہو رہی ہیں اور پیس کانفرنس ہوگی, لیکن یہ کہ کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. احادیث نبویہ کی پیشن گوئی کا وقت آ گیا ہے پورے ہونے کا. لیکن سوال یہ ہے, یہ میں آپ کو ابھی بھی بتا دوں, اس کے بعد یہ یہودیوں کو جو غلبہ ہو رہا ہے بہت خوش ہو رہے ہیں. انہوں نے 1897 میں ایلڈرز آف دی زوائن میں بیٹھ کر طے کیا تھا کہ یہ نقشہ ہے ہمارا, 50 برس میں اسرائیل کا خنجر جو ہے سینے میں گھونپ دیا انگریزوں نے, عربوں کے سینے میں 1948 میں قائم ہو گیا, اور یہ 97-98 تک بالکل یقینی نظر آ رہا ہے کہ گریٹر اسرائیل تو آ گیا, طاقت کوئی ہے ہی نہیں روکنے والی. لیکن اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالی کی ڈیوائن سکیم ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اصل میں اسرائیل کا قیام اور اب گریٹر اسرائیل کا جو قیام ہوگا وہ اس لیے ہے کہ پوری دنیا سے گھسیٹ گھسیٹ کر تمام یہودیوں کو یہاں جمع کر دیا جائے. اس وقت ہے نا امریکہ میں مسئلہ چل رہا ہے اور فراڈ کر رہا ہے بش, میں ویٹو کر دوں گا, اتنے ارب ڈالر مانگ رہے ہیں یہ اسرائیلی, کانگریس تلی ہوئی ہے کہ ہم دیں گے تاکہ یہ نئے سیٹلمنٹ بنائیں اور تمام دنیا سے یہودی آ جائیں. اب انہیں پوچھنے والا ہے کون؟ اور یہ ہو جائے گا. اعلان ہے اسرائیل کا, پوری دنیا سے جو یہودی اب آئے گا اسرائیل میں آباد ہونے کے لیے اسے زمین مفت ملے گی. حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ, زمین اربوں کی ہے, ہم مفت دیں گے آؤ. لیکن بالآخر حضرت مسیح کے نزول کے بعد یہ ان کی پرومسڈ لینڈ, یہ ارض موعود ان کا قبرستان بنے گی. پوری دنیا میں یہودیوں کو ختم کرنے کے لیے تو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی عذاب کا معاملہ کرنا پڑتا, جمع کر کے یہ کلیکٹو گریو یارڈ ان کی اجتماعی قبر بنے گی یہی ارض موعود. گویا کہ یہ جو اس وقت دنیا میں یہودیت کو غلبہ سا نظر آ رہا ہے, یہ چراغ بجھنے سے پہلے جو بھڑکتا ہے بس یہ اس کی بھڑک ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. لیکن یہ چیزیں تو ہمارے ایمان سے ہمیں معلوم ہے, احادیث نبویہ پر یقین سے ہمیں معلوم ہے. جن کو ان پر یقین نہیں انہیں تو نظر آ رہا ہے کہ غلبہ ان کا ہو گیا, فیصلہ کوئی. اب سوال یہ کہ اسلام کا اگر غلبہ ہوگا تو وہ کہاں سے ہوگا؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کا نقطہ آغاز یا تو غیر عرب مسلمان ملکوں میں سے کسی ملک میں نظام خلافت قائم ہو, اور ان میں سے اللہ کرے کہ وہ ملک پاکستان ہو. دعا کے درجے میں تو کم سے کم دل میں اس کو رکھیے, آرزو تو رکھیے. اس کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے ابھی, اللہ تعالیٰ توفیق دے گا, آرزو تو پا لیے, وہ میں بعد میں تفصیل چرچا کروں گا. لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ بقیہ مسلمانوں کو بھی اور خاص طور پر پاکستان کو, اس لیے کہ ہم بھی بقیہ غیر عرب مسلمانوں میں سب سے بڑے مجرم ہم ہیں اللہ کے, اللہ کے دین. ایرانی اتنے بڑے مجرم نہیں ہیں, ہندوستان کا مسلمان بھی اپنا فرض کفایہ ادا کر چکا پاکستان بنوا کر, اور اس کی سزا آج تک بھگت رہا ہے. لیکن ہم نے لاکھوں جانوں کا ہدیہ دے کر, ہزار ہا عصمتوں کی قربانی دے کر پاکستان لیا اسلام کے لیے. کوئی دنیا میں ملک نہیں ہے جو اسلام کے نام پر ملا ہو. اور کہاں ہے وہ اسلام؟ مسجد عالی شان بنا لی آپ نے بس اور کیا، بلڈنگیں بنا لی، کارخانے بنا، اسلام کہاں ہے؟ وہ نظام کہاں ہے جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا؟ تو مجھے یقین ہے، یہ میں اپنی بات جو ہے وہی آپ سے عرض کروں گا، میں یہ خیانت نہیں کرنا چاہتا کہ میرا خیال کچھ اور ہو اور میں آپ سے اس کو چھپا لوں. دوسرے نمبر پر عرب سب سے بڑے مجرم ہیں اسلام کے اس وقت، اس لیے کہ انہی کو فضیلت حاصل تھی. دوسرے نمبر پر پاکستانی مسلمان، الا یہ کہ توبہ کریں، رجوع کریں، کمر ہمت کس لیں، ایک زبردست عوامی تحریک اٹھائیں خلافت کے قیام کے لیے. کوئی عجب نہیں، قوم یوسف، قوم یونس علیہ السلام نے توبہ کر لی تھی، اجتماعی عذاب کے آثار شروع ہو گئے تھے، پھر بھی اللہ نے معاف کر دیا، توبہ قبول کر دی. جس کے نہپن لگے دوبارہ ہو سکتا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہمیں بھی اللہ پٹوا دے. ایک دفعہ پٹوا چکا ہے، ہوش میں ہم نہیں آئے. 100,000 ہمارا کڑیل فوجی جوان، سپاہی سے لے کر اور جرنیل تک، ہندو کی قید میں گیا کہ نہیں گیا؟ پاکستان دولخت ہوا تھا کہ نہیں؟ کتنے بہاری مسلمان آج بھی اس قسم و پرستی کے عالم میں نشان عبرت بنے ہوئے. یہ صدا نہیں تھی، ہوش میں ہم پھر بھی نہیں آئے. ہمارے لچھن وہی ہے، وہی صبح و شام، وہی لیل و نہار، وہی تہذیب، وہی تمدن، وہی بھاگ دوڑ، حرام سے حلال سے پیسہ بناؤ اور اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو اونچا کرتے چلے جاؤ. اللہ اللہ خیر صلاح، اور زندگی کا کوئی مصرف ہے ہی نہیں. تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ اللہ ہمیں پٹوائے، اور جس سے پٹوائے اسے اسلام کی توفیق دے کر جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھما دے، جیسے تاتاریوں سے پٹوایا اور پھر اپنے دین کا جھنڈا تھما دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے، چینیوں کو اللہ قبول کر لے، جاپانیوں کو کر لے، اور یہ بھی بعید نہ سمجھیے، ہندوؤں کو کر لے. اس لیے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی پیشین گوئی ہے تفہیمات الہیہ، ان کی کتاب ہے، کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اعلی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی. بہرحال وہ کوئی نبی نہیں تھے، ان کی پیشین گوئی اس طرح کی تو نہیں ہے جیسے حضور کی پیشین گوئیاں ہیں، لیکن اللہ کا ایک بندہ تھا، مرد درویش، صاحب بصیرت، تو کوئی عجب نہیں. تاتاری جیسے وحشی اگر اسلام قبول کر کے، اور ترکان تیموری اور ترکان عثمانی اور ترکان سلجوقی اور ترکان صفوی، یہ چاروں کیا تھے؟ انہی کی تو نسل ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، مردہ میں سے زندہ کو برآمد کر دیتے. بہرحال میرے اور آپ کے سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کمر کسنی چاہیے کہ یہ ارض پاکستان اب اسلام کی نشت ثانیہ کا گہوارہ بنے. اس کے لیے میں آپ کو پاکستان کی تصویر کا کچھ روشن رخ بھی ہے جو دکھانا چاہتا ہوں. یہ مباحث تفصیل سے میں لکھ چکا کئی سال پہلے، جنگ میں مضامین بھی چھپے تھے، اب استحکام پاکستان نامی کتاب کی شکل میں موجود ہے. اس وقت ہمارے ہاں تو وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، پتہ نہیں یہاں شاید کوئی نسخے ہوں، لاہور میں نہیں. میں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ کچھ آثار ایسے نظر آتے ہیں تاریخی شواہد کے، شاید اللہ تعالی کی وہ مشیت، غلبہ اسلام کا جو اللہ کی ڈیوائن سکیم ہے، اس کا تعلق اس سنم خانہ ہند، ہندو پاک کی سرزمین سے. کیوں؟ اب تیزی سے ذرا اس کے اسباب گن لیجئے، اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. مجددین امت کا سلسلہ پہلے 1000 برس صرف عالم عرب میں رہا، اور 11th صدی سے سارا کا سارا ہندوستان میں. مجدد الفسانی، 11th صدی کے مجدد، شاہ ولی اللہ دہلوی 12th صدی کے مجدد، سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید 13th صدی کے مجدد، اور 14th صدی میں حضرت شیخ سے. اس نے اعاظم رجال اس سرزمین میں پیدا ہوئے کہیں نہیں ہوئے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، جن کا واقعہ میں سنا چکا، علماء کے کے حلقے میں اس سے اونچی شخصیت پوری دنیا میں نہیں ہے میرے دعوے میں. پھر یونیورسٹیوں اور کالجوں سے پڑھنے والوں میں علامہ اقبال ایسا مفکر پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ چراغ لے کر ڈھونڈ جائیے. ابوالکلام آزاد 1912 سے 1920 تک داعی القرآن حکومت الہیہ کا نعرہ لے کر اٹھنے والا. مولانا مودودی اسی حکومت الہیہ کو پروگرام کو لے کر چلنے والے, اور کتنی تفصیل کے ساتھ اسلام کے نظام زندگی کو انہوں نے عام فہم بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کتنی عظیم تحریک ہے, پوری دنیا میں حرکت ہے, یہ بھی ہندی. پھر پوری دنیا میں تحریک آزادی کی چلی, کہیں مذہب کا ذکر نہیں آیا. عربوں نے آزادی حاصل کی عرب نیشنلزم کی بنیاد پر. انڈونیشیا میں آزادی کی تحریک میں اسلام کا نام نہیں آیا. صرف ایک یہ ملک ہے پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بہرحال ایک مجھے تو تاریخی اعتبار سے بھی عجیب بات نظر آ رہی ہے. 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا, ایک سال پہلے پاکستان وجود میں آ چکا. توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ. ایک حدیث بھی ہے بڑی پیاری, ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء. اللہ نے کوئی بیماری پیدا نہیں فرمائی جس کی دوا نہ پیدا کر دی ہو. یہ اسرائیل کا علاج شاید پاکستان. سائملٹینیس ادھر وہ قائم ہو رہا ہے, ایک سال پہلے اللہ نے پاکستان قائم کرا دیا. یہ میں نے آپ کو تصویر کے کچھ روشن رخ بھی دکھا دیے, اور یہی ہوتا ہے جہاں وہ روشنی ہے اگر وہاں تاریکی آئے گی تو وہ تاریکی بہت بڑی ہوگی. یہ سب کچھ ہو جائے اور پھر بھی ہم مغربی تہذیب ہی کے فطرات کے اندر نخچیر بنے ہوئے ہو, پھر بھی ہم انگریز کی وراثت کو لیے بیٹھے ہوں سینے سے لگائے ہوئے. انگریز جو نظام چھوڑ گیا پارلیمانی سیاست اور جمہوریت گویا کہ آسمان سے نازل ہوا ہے, اس سے ادھر ادھر تو سوچ ہی نہیں سکتے. انگریز جو صوبے بنا کر اب صوبائیت جو ہے اسی کے حوالے سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے, لیکن شاید یہ کوئی آسمان سے نازل ہوئے تھے. انگریز جو جاگیرداری نظام چھوڑ گیا سینے سے لگائے بیٹھے ہیں, دو مرتبہ سنار کی کھٹ کھٹ ہوئی ہے اس پر, کوئی لوہار کا ہتھوڑا نہیں پڑا, ایگریرین ریفارم سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. وہی جاگیرداری نظام, وہی زمینداری نظام. انگریز چھوڑ گیا بینکنگ اور جوئے کے اڈے, جو کہ تو چل رہے ہیں. بے حیائی فحاشی, ہم ان سے آگے نکلنے کی کوشش میں. اگر یہ صورت جاری رہے گی تو سزا بہت سخت آئے گی. میں نے دونوں تصویر کے رخ آپ کے سامنے رکھ دیے. جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل. اتنا بڑا فضل اس سرزمین میں مجدد الفسانی, اس سرزمین میں شاہ ولی اللہ, اس سرزمین میں تحریک شہیدین, اس سرزمین میں اس صدی میں اتنے اونچے اونچے افراد. پورے عالم عرب میں سوائے حسن البنا شہید کے کوئی بھی اور شخصیت آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی. اور اس سنم خانہ ہند کے اندر کیسی کیسی شخصیت. تو میں نے ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. کل میں نے چند باتیں اب اس ملک کے دفاع کے لیے عرض کی تھیں. اس وقت یہ ملک بہت خطرناک موڑ پر کھڑا ہوا. ایک طرف یہود کی آنکھوں میں اب کھٹک رہا ہے تو صرف یہ ملک, اس لیے کہ جیسے بچے کے دانت نکلتے ہیں دودھ کے دانت, ویسے تو ہمارے دانت ابھی صرف دودھ کے ہی ہیں, لیکن ہیں ایٹمک ٹیتھ. یہ دودھ کے دانت ہیں ایٹمی, ایٹمک کیپیبلٹی تو دنیا کو معلوم ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہے ہمارے پاس, شاید بم بھی بنا لیا ہو, اور اب تو محسوس ہو رہا ہے کہ بنا ہی لیا ہے. لگتی بات یہی ہے. سابق وزیر اعظم نے بھی بھانڈا پھوڑ دیا, اور یہ کہ اب کیسے اس کا انکار کریں؟ آپ کا سفیر امریکہ کہہ گیا کہ آپ ریڈ بتی سے آگے گزر آئے ہیں، امریکہ کے لیے یہ شہر ناقابل برداشت ہے، اور امریکہ کیا ہے؟ یہ ہوا. لہذا ٹارگٹ نمبر ایک اب پاکستان، اور یہ وہ بات ہے جو آپ کے سابقہ کمانڈر ان چیف صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف، کتنے تکرار کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگلا ہدف پاکستان. ویسے تو ایران کا بھی نام لیا جاتا ہے، کسی اور کا بھی، لیکن حقیقت میں ٹارگٹ اب صرف پاکستان ہے. شاید آج پہنچ گیا ہو امریکہ کا ایک اعلی سطحی وفد جو آ کر یہاں کہے گا یا تو اگلا پچھلا کھایا پیا اگل دو، سارا کھول دو ہمارے سامنے، کوئی چیز جو ہے اخفا میں نہ رکھو، ورنہ کچھ پتا نہیں کہ وہ جاتے ہی واپس اور بھارت کو لائن کلیئر دے کے کرو حملہ. کون ہے ساتھی آپ کا؟ کون ہے دوست؟ کون ہے مددگار؟ اندرونی خلفشار، گورنمنٹ پارٹی اور اپوزیشن میں تلخی شدید سے شدید تر ہو رہی ہے. اب تو وہ زبانیں استعمال ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف جو بہت گھٹیا زبان، شرفا کی زبان وہ نہیں ہے، سیاست دانوں کی زبان نہیں ہے جو ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. یہ حالات اندرونی، بیرونی. بھارت جو ہے بہت شدید خلفشار سے دو چار ہے، وہاں بھی حکومت مضبوط نہیں ہے، مائنورٹی گورنمنٹ ہے. پھر یہ کہ پنجاب میں اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، ناک میں دم اس کا آ چکا ہے. اور ایسے ہی حالات میں کمزور حکومتیں جو ہے کوئی نہ کوئی ایڈونچر، کوئی نہ کوئی قدم اٹھاتی ہیں. نہایت مخدوش حالات. لیکن میں نے دفاع پاکستان کے ضمن میں کل اپنے جمعے میں وہ شاید کیسٹ یہاں مل جائے گا، آدھے گھنٹے میں چند باتیں کہی تھی جو میں اس وقت پانچ سات منٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نمبر ایک، پاکستان کا دفاع بالکل مسجد کے دفاع کی طرح لازم ہے ہر پاکستانی مسلمان کا. اس کے لیے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ان دو اشخاص کا یہاں حوالہ دے رہا ہوں جنہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے دشمن تھے. کھلم کھلا انہوں نے مانا ہم پاکستان کے حق میں نہیں تھے، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ. دونوں ریکارڈ پر ہیں، ابوالکلام آزاد بھی کہ پاکستان نہ بنتا تو بات اور تھی، جب بن گیا ہے تو اب اسلام کی عزت پاکستان کے ساتھ نہ بچتا. اور مولانا مدنی نے 1948 میں یہ الفاظ کہے. مولانا محمد مالک کاندلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا، انہوں نے خود، اور وہ اس محفل میں موجود تھے جہاں یہ گفتگو ہوئی، اور ہماری لاہور میں قرآن کانفرنس کے ایک اجلاس میں انہوں نے وہ بات سنائی. پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ کہاں چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ موتی لکھ کر دیجئے مجھے. انہوں نے لکھ کر دیا، میں نے میثاق میں شائع کیا. ڈابھیل میں تھے یہ ابھی مولانا محمد مالک کاندلوی، آئے نہیں تھے پاکستان. وہاں مولانا مدنی تشریف لائے 1948 میں، محفل تھی، ان میں سے کسی نے پاکستان کے بارے میں کچھ پوچھ لیا، سوال کر لیا، اور اغلباً یہ کہ کوئی شرارتی تھا جو چاہتا تھا کہ اب مولانا مدنی ذرا پاکستان کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرے. انہوں نے جواب یہ دیا کہ میرے بھائی، جب تک مسجد بنے نہ، تعمیر نہ ہو، اختلاف کی گنجائش ہے. یہاں بنے یا وہاں بنے، کس سائز کی بنے، کیا میٹیریل لگے، سب اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب مسجد بن جائے اس کی ایک ایک اینٹ کا دفاع مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے. یہ الفاظ ہیں مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ. اور میں آپ کو بتا دوں، میرے اور مولانا مدنی کے درمیان صرف ایک راوی ہے جو کہ اس محفل میں موجود تھے، کوئی لمبی روایت نہیں ہے، چینج جو ہے راویوں کی. مولانا محمد مالک کاندلوی رحمت اللہ علیہ خود موجود تھے، انہوں نے یہ بات سنائی، اور پھر میں نے ان سے تحریراً لی اور میثاق میں شائع. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اسے یوں نہ سمجھیں ہمارے ہاں کچھ نادان لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان کی تائید نہیں کی تھی تو شاید کوئی نہیں، پاکستان رہے نہ رہے کیا فرق پڑتا ہے. بہت بڑے مغالطے میں مبتلا، میں نے جو عظیم ترین دو شخصیتیں ہیں ان کا قول اسی لیے سنا دیا ہے. بہرحال جنہوں نے پاکستان بنایا وہ تو یہی چاہتے تھے کہ پاکستان رہے، لیکن جو پاکستان کے مخالف تھے ان کا بھی یہ قول ہے کہ اب جب یہ بن گیا ہے تو اس کی حفاظت اور دفاع ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے، بالکل مسجد کی. دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ قرآن کا حکم ہے اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدوکم وعدو اللہ وعدوکم. مسلمانوں دشمنوں کے لیے پوری تیاری رکھو اور گھوڑے کھڑے رکھو تاکہ تمہارے دشمن اور جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ڈرتے رہیں کہ یہ تیار ہیں. ہماری تیاری الحمدللہ کہ باقی تیاریوں میں جو بھی ہو سکتا تھا، ہماری فوج دنیا میں مانا جاتا ہے کہ ون آف دی فائنسٹ آرمیز آف دی ورلڈ. اسلحہ وغیرہ کی جو ہی ہو سکتے تھے ہمارے وسائل وہ انہوں نے فراہم کیا ہے، لیکن ایک ڈیٹرنٹ کی حیثیت سے لوگوں کو خائف کرنے کے لیے دشمنوں کو ایٹمک پروگرام صحیح تھا اور صحیح ہے. اس میں ہمیں کسی درجے میں بھی معذرت خواہانہ انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کم وقت میں اب جو ہو سو ہو، صاف کہا جائے کہ ہم بنائیں گے، ہمارا حق ہے، ہم اپنے دفاع کا حق جو ہے آخر اس کے لیے کیوں نہ بنائیں. کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے ٹیکنالوجی، سائنس اور ٹیکنالوجی نوع انسانی کی مشترک بتا ہے. اور اگر یہ وفد آج آیا ہے تو میں تو کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہیے، ہمیں تمہاری مدد نہیں چاہیے، دفع ہو جاؤ اپنی مدد لے کر، ہم گھاس کھا لیں گے. کبھی کہا تھا کسی کہنے والے نے، آج پھر ضرورت ہے کہ کہا جائے. بھوکے رہیں گے، پھاکے کریں گے، لیکن اس ملک کے دفاع کے لیے جو تقاضا ہے وہ پورا کریں. اور ویسے تو یہ ہے کہ اگر بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے تو وہ تو ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے. بھوکا بھیڑیا لڑتا ہے زیادہ، بزدل تو ہوتا ہے دولت مند، دولت بزدل بنانے والی ہے انسان. حضور کی حدیث ہے لل فقر اخشا علیکم، مسلمانوں مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے، اندیشہ ہے تو اس کا کہ دولت کے انبار تمہارے قدموں میں آئیں گے اور تم بھی اس دولت کے لیے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے. بھوک کے اندر تو کوئی برائی نہیں، قوم زندہ ہو جاتی ہے. ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ دفاعی معاہدے، اور میں کل کے ایک بات اور عرض کر دوں، اگر ابھی تک ہم نے اپنے ایٹمی پروگرام میں اخفا کیا تو بھی حدیث نبوی کے مطابق صحیح کیا. استعینوا علی الحوائج بالکتمان، یہ فرمان نبوی ہے، اپنے پلانز اپنے نقشے اخفا کے ساتھ جاری رکھا. اب اگر بھانڈا پھوٹ گیا ٹھیک ہے، ڈنکے کی چوٹ کی ہے. دوسرا دفاعی معاہدہ، جیسے حضور نے مدینے پہنچتے ہی یہودیوں سے معاہدہ کیا، بدترین قوم، ہمیں بھی کرنے چاہیے. اب رہ کون گیا؟ صرف ایک ہے اور وہ چین ہے. جیسا کچھ بھی ہے اس کے پاس ایٹم بم بھی ہے، میزائل بھی ہے، اور ابھی امریکہ کے دسترس سے ذرا باہر، دباؤ بڑا سخت ہے اس پر. کبھی وہ میجر صاحب بھاگے ہوئے جا رہے ہیں پیکنگ، کبھی کوئی مائنر صاحب جا رہے ہیں بھاگے ہوئے پیکنگ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہیں پتا ہے کہ اگر ان کا کوئی دفاعی پیکٹ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایٹ ونڈر آف دی ورلڈ کبھی بنوا دیا تھا، یہ جو ہمارا زمینی رابطہ ہے جس کو توڑنے کے لیے بڑی لمبی سازشیں ہو رہی ہیں دنیا، کشمیر کو آزاد ملک کی حیثیت سے نقشے پر لانا یہ یہود کی سازش ہے اس وقت، تاکہ وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے. اور شاہراہ اور وہ پھر اس کے ساتھ اسماعیلی ریاست قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے شمالی علاقوں میں. یہ روف آف دی ورلڈ کے اوپر جو ہے ایک علیحدہ حکومت ہو اور اسے پھر ہم جس طرح چاہے اپنی اسٹریٹجی میں استعمال کریں. بڑی ضرورت ہے اس وقت کہ ہمت کر کے، جرت کر کے، ایک طرف دو ٹوک بات امریکہ سے کی جائے، دوسری طرف چین کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا جائے. تیسری بڑی اہم ضرورت ہے دفاع پاکستان کے لیے کہ بھارت والوں کو بھی سمجھایا جائے ہوش کے ناخن لو، یہ یہودی ہمیں لڑوا رہے ہیں، یہ امریکہ ہے جو ہمیں لڑوانا چاہتا ہے، یہ انگریزی سامراج یہاں سے گیا، دو ملک لیکن دونوں کے درمیان کشمیر کے مسئلے کا خنجر ایسا گھونپ گیا، لڑتے رہو آپس میں، اپنے تمام وسائل و ذرائع صرف کرو صرف اسلحہ پر، ہندوستانی عام مسلمان، عام جو ہندوستانی ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ بھوکا اور ننگا ہے، کیوں سارے وسائل خرچ ہو رہے ہیں اسلحہ کے اوپر۔ ہم نے ایک صاحب نے ایک بات کہی تھی، کیونکہ وہ خاصے بڑے ماہر معاشیات ہیں، انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ ساری حیدرآباد ڈویژن میں جتنی کپاس پیدا ہوتی ہے ایک سال میں، وہ ساری ہم دے کر ایک F-16 لے آتے ہیں امریکہ سے، اور یہ F-16 جو ہے اگر ایک پرزہ خراب ہو جائے اور وہ ہمیں نہ ملے تو یہ کباڑ خانے میں جانے کے قابل ہے، اس کا کوئی مصرف ہی نہیں، اور پرزے ان کے ہاتھ میں جب چاہتے بند کر دیے، اڑا لو کھڑے رہ لیں، اور ہماری ساری کپاس پورے حیدرآباد ڈویژن کی گئی اور ایک F-16 آیا۔ یہ ہے اس دور کا استحصال، خون نچوڑ لو ان کے جسم کے اندر سے اور آپس میں لڑاؤ، یہ بات بھارت کو سمجھانے کی، کوئی معاملہ کرو، اس مسئلے کو حل کرو، اس کو طے کرو، کچھ نہ کچھ معاملہ دونوں طرف کے لوگ تیار ہو جائیں، کچھ گیو اینڈ ٹیک کا ہو جائے معاملہ، کچھ ہو آ کر، اگر جنگ ہو گئی تم بھی تباہ ہم بھی تباہ، اور چین کی بنسری بجائے گا امریکہ سامراج اور اصل میں یہودی، لیکن یہ کہ پانچویں اور آخری بات ہے اصل میں، جس سے کہ میری اب آج کے عنوان کی گفتگو شروع ہوگی، اصل دفاع صرف اللہ کرے گا اہل ایمان کا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے، بشرطے کہ ہم واقعی مومن ہوں، بشرطے کہ ہم اللہ سے جو جنگ جاری رکھے ہوئے وہ جنگ ہم اللہ سے تو صلح کریں، پھر وعدہ اس کا ہے، پھر تمہارا دفاع ہم کریں گے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ان اللہ لا یحب کل قوال کفور، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جا رہی ہے ان کو جن پر ظلم کیا گیا، جن پر جنگ ٹھوسی جا رہی ہے انہیں بھی اذن قتال ہے، گویا کہ اگر ہم پر جنگ ٹھوس دی جائے تو پھر اللہ کی طرف سے ہمیں بھی حکم ہے دفاع کرو، لیکن یہ کہ سب سے بڑھ کر تمہاری مدد اگر ہوگی تو اللہ کی طرف سے، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور اللہ لازماً مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کریں گے۔ ابھی آپ نے ترجمے میں سنا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کا مددگار، اللہ کیا کمزور ہے، عاجز ہے، لاچار ہے، کیا ہے، وہ تو قوی ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، علی کل شیء قدیر ہے، لیکن تمہارے امتحان کے لیے تم اگر اپنا تن من دھن اس کے دین کے لیے لگا دو، اگر وہ نظام محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا نظام خلافت قائم کرو، تو کی محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، ان اللہ لقوی عزیز، الذین امکناہم فی الارض، وہ لوگ اللہ ان کی مدد کرے گا جن کو کہ اگر وہ زمین میں توکل عطا کر دے، اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ نماز قائم کریں گے، زکاۃ کا نظام قائم کریں گے، ہر نیکی کو نافذ کریں گے، اس کا حکم دیں گے، ہر منکر کو کا کلا کما کریں گے، اس کو روک دیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور اصل میں تو تمام معاملات کا آخری انجام اس کا آخری سرا تو اللہ کے ہاتھ میں. یہ ہے سب سے زیادہ شور. شور جسے انگریزی میں کہتے ہیں. اگر آپ کو دفاع اپنا کرنا ہے تو اس سے بڑا دفاع کا کوئی اور راستہ نہیں ہے.